بعد مقام بيان وارد خشوق وزود.
مومن کے اوپر جو کیفیت ہوتی ہے مستقل، ان کیفیات میں سے ایک ہے خشوع خضوع، حقیقت خشوع. قرآن مجید میں کئی جگہ خشوع کا لفظ آتا ہے، اور نماز سے فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ وہاں ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، ان کو آگے نماز کی صفات، نمازی کی جو صفات ہے وہ پیدا ہوتی ہے وغیرہ. تو بہرحال خشوع کا کافی تذکرہ قرآن مجید میں ہے، تو خشوع کی حقیقت بتا رہے ہیں. الا علی الخاشعین، نماز بھاری ہے مگر خاشعین پر بھاری نہیں. ایک جگہ قرآن و سنت میں جہاں خشوع کی ترغیب ہے اس سے مراد وہ قلبی سکون اور انکساری ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں اطاعت آسان ہو جاتی ہے. خشوع، اللہ کی عظمت جب آدمی محسوس کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں کتنا حقیر ہوں، میں معمولی کیڑے سے بھی بدتر ہوں اللہ کی عظمت کے سامنے، تو جب اس بات کا احساس ہوا اللہ کی عظمت اور اپنی حقارت، میں بہت کمزور، بہت بے بس، بہت محتاج، میں حقیر کیڑا، جب یہ ایمان کی یہ کیفیت پیدا ہوتی تو اس کے نتیجے میں دو چیزیں پیدا ہوتی. ایک تو ٹوٹ جاتا آدمی، ہر قسم کی اکڑ، غرور سب ختم ہو جاتا، میں حقیر ہوں اللہ عظیم ہے سوچتا، جیسے آئینہ چورا چورا ہو جائے. دوسرا با ادب ہو جاتا ایک دم، عظمت والا سامنے ہے تو دو مختلف، ایک طرف سکون پیدا ہو جاتا، جب بھی کسی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے گا یوں یوں نہیں کھجائے گا، یوں یوں نہیں کرے گا، ایک دم با ادب ہو جاتا. اور پھر اسی وقت دوسرے اندر پہ ٹوٹتے رہتا، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ کیفیت ہوئی. یہ دو کیفیتوں کی جوڑ کا نام خشوع ہے. دل ٹوٹا ہوا ہو اور ایک دم سکون، کا مطلب حرکتوں سے، ایک تو وہ دل کا سکون جو بولتے ہیں نا وہ الگ ہے، ایک دم ساکن ہو جانا، با ادب ہو جانا، دو کیفیتوں کو ملا کے بول رہے ہیں. عربی میں جو ہے، جو صحرا میں باریک ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں اس کو خاشعہ بولتے ہیں. ریگستان میں جہاں ریت آٹے کی طرح ہوتی ہے، تو اور پھر ریگستان میں آندھیاں بھی بہت چلتی ہیں کیونکہ بیچ بیچ میں پہاڑ نہیں رہتے نا، تو ہوا رکتی نہیں، ہزاروں میل دور تک پہاڑ ہی نہیں رہتے سعودی عرب وغیرہ میں، ریگستان کے علاقے میں، تو ہوا کو کوئی چیز روکنے والی نہیں رہتی، تو تیز آتی آندھی. تو وہ تیز آندھی جب آتی ہے اور ریت جو ہے بالکل ہلکی باریک آٹے جیسی، تو وہ اڑ کر آندھی ختم ہونے تک پورا پہاڑ بن جاتا ہوں ایک سائڈ میں، یہ پہاڑی سلسلہ ریت کا، یا ٹیلے بن جاتے ہوا چلتی ہے تو. تو وہ جو ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں، چونکہ وہ بالکل باریک ریت کے ہیں اور ریت میں آپس میں جوڑ نہیں ہوتا، تو وہ بہت پھل پھلے ہوتے. اس کو آپ اس طرح سے ریت کو ایسا ہاتھ ڈال کے اٹھا لے تو دھول کی طرح اڑ جائے گی. تو ایسے ٹیلے جو بالکل ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ ٹوٹ کے پھل پھلے ہو گئے، اس کو خاشعہ بولتے رہے، ٹوٹ کے چورا چورا. تو اللہ کی عظمت کا ایسا احساس داری ہونا کہ آدمی ٹوٹ جائے، ٹوٹ ٹوٹ کے، ٹوٹ ٹوٹ کے، ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ باریک ریت کی طرح، اس میں اکڑ وغیرہ کچھ بھی نہ رہے، ٹوٹ جائے، اس کو بولتے ہیں خشوع کی کیفیت. ہم لوگ جب چھوٹے رہتے تھے تو جو چونا آتا تھا دیواروں کو، جو چونا ڈالتے تھے سفیدی، وہ ڈبوں میں اس میں ڈلے آتے تھے، تو وہ چونے کے ڈلے پہ اگر بچے کیا کرتے، کھیل شروع کر دیتے، چونے کے ڈلے پہ اگر پانی ٹپکا ہوا تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا تھا, ایک کے دو ٹکڑے, دو سے چار, چار سے آٹھ, آٹھ سے سولہ, سولہ سے بتیس, وہ ٹکڑے ہو کے اور تھوڑی دیر پھر ٹوٹتے ٹوٹتے آٹا بن جاتا تھا وہ پانی گرنے سے. بس وہ مثال سامنے رکھو, اللہ کی عظمت کا پانی پڑ رہا ہے, احساس ہو رہا ہے, تو آدمی ٹوٹتے جا رہا, ٹوٹتے جا رہا, آٹا بن گیا ایک دم. دل کی ایسی کیفیت کہ عظمت الہی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کے بالکل مٹی ہو گیا, بچ گیا. ذرا تکبر نہیں, ذرا اکڑ نہیں, ذرا فخر نہیں. تو یہ ایک ٹوٹنے کی کیفیت. دوسرے, اب وہ تو بے جان چیز ہے, اب جس کی عظمت سے ہمارا دل جو ہے جھک جاتا, ظاہر میں کیا ہوتا, ادب آ جاتا, سکون, اس کو بھی بولیں گے خشوع. اب جو پڑھی گئی بات پھر پڑھ رہا ہوں, قرآن و سنت میں جہاں خشوع کی طرف ہی مذکور ہے, اس سے مراد قلبی سکون و انکسار ہے, قلب کا ٹوٹنا اور انکساری آنا, اور ظاہر میں سکون, بادب ہو جانے کا سکون ہے. یہ وہ سکون نہیں ہے, خشوع کا مطلب جو ذکر سے جو سکون آتا نہیں, وہ سکون نہیں ہے, بلکہ یہ ظاہر میں بادب ہو جانا مراد. جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنے حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے, اس کے یہ خشوع ہونے سے کیا ہوتا, اسی عظمت تاری ہونے سے, اس کے نتیجے میں اطاعت آسان ہو جاتی ہے, اللہ کے حکموں پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. کبھی اس کے آثار بدن پر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ وہ با ادب, متواضع اور شکستہ قلب نظر آتا ہے. اب جس کے دل میں خشوع ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا غلبہ ہو جاتا ہے, دیکھنے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی ٹوٹا ہوا ہے, اس کے اوپر عاجزی طاری ہے, تو اس کے جسم کے اوپر بھی اس کی کیفیت بعض وقت نظر آتی ہے. اگر دل میں خوف خدا اور تواضع نہ ہو, تو ظاہر میں کتنا ہی با ادب اور متواضع نظر آئے, وہ خشوع کا حامل نہیں ہے. اندر اگر خوف خدا, اندر کا دل نہیں ٹوٹا, تو اوپر کا ادب وغیرہ اس کی اہمیت نہیں ہے. بلکہ آثار خشوع کا قصدن اظہار کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے. ظاہر جھک کے چل رہے, ٹوٹا ہوا دل پسندیدہ نہیں ہے. نماز کے اندر بھی پڑھتے پڑھتے والا جھک جاتا, دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے بہت ہی خوش ہوئے بولے گا. تو ارادہ کر کے خشوع کی کیفیت ظاہر کرنا بھی اچھا نہیں ہے. تاری ہو جانا الگ ہے. اچھا آ گیا, دیکھیے میں سوچا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہے, فرمایا سر اٹھا, خشوع دل میں ہوتا ہے. بیٹھ کے دادا جوان کیسا بیٹھو, بڈھے کیسا مت بیٹھو, خشوع اندر رہتا, اوپر نہیں رہتا. ایسے ایک نوجوان جو ہے ایسا جا رہا تھا, چلتے وقت جو ہے جیسا خوف کا غلبہ ہے اللہ کے, ایسا جھک کے ایسا جا رہا تھا, اوڑا لے کے مارے اس کو, سیدھا چلو. خشوع دل میں رہنا, نوجوان وغیرہ میں رہتا بالکل عجیب حالت بنا کے رہتے لوگ, ہاں ذرا دینی ماحول میں جانے کے بعد, وہ پسندیدہ نہیں ہے. ہاں دل میں رہنا خوش, مگر کسی کے اوپر غلبہ حال کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے تاری ہو گیا, اس کا ارادہ نہیں ہے, تو غلط بات نہیں, کیفیت تاری ہو گئی اس کے اوپر. ارادہ کر کے ایسے رہنا یہ اچھا ہے, بول کے ایسا نہیں رہنا. خلاصہ یہ ہے کہ اپنے قصد اور اختیار سے, اپنے ارادے سے خاشین کی سی صورت بنانا شیطان کا دھوکہ ہے, نفس کا دھوکہ ہے اور برا ہے. ہاں اگر بے اختیار یہ کیفیت ظاہر ہو جائے تو معذور ہے, یہ تفسیر قرطبی سے لیا. خشوع کے ساتھ دوسرا لفظ خضوع بھی استعمال ہوتا, خشوع خضوع دو آتا ایک ساتھ, قرآن کریم میں بھی بار بار آیا ہے. یہ دونوں لفظ تقریباً ہم مانا ہے, لیکن خشوع کا لفظ اصل کے اعتبار سے آواز نگاہ کی پستی اور تذلل کے لیے بولا جاتا ہے. آواز جھکانا, دل کو جھکا کے رکھنا, دل کے اندر اپنی عاجزی کا احساس ہونا، تذلل، اس کے لیے خشوع آتا ہے، جبکہ وہ مصنوعی نہ ہو بلکہ قلبی خوف اور تواضع کا نتیجہ ہو۔ قرآن مجید میں ہے خشعت الاصوات للرحمن، اللہ کے لیے سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی قیامت کے درجے۔ اور خضوع کا لفظ بدن کی توازو انکساری کے لیے استعمال ہوتا ہے، بدن کے اعتبار سے آدمی اکڑ رہا نہیں ہے، انکساری بدن میں ظاہر ہو رہی تو وہ خضوع۔ قرآن مجید میں فضلت اعناقهم لها خاضعین، جب ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک گئی۔ حقیقت خضوع کے بارے میں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے افکار، کسی نیک عمل میں مقصد کے طور پر اللہ کے غیر کا دل میں حاضر نہ ہونا، اور خیال کے طور پر بھی دل کا میلان کسی دوسرے کی جانب نہ ہونا خشوع ہے۔ خشوع کے لغوی معنی سکون کے ہیں، مثلا نماز میں اعضاء و جوارح کو ساکن رکھے، ادھر ادھر نہ ہلائے، یہ جوارح کا سکون ہے۔ اور سکون قلب کی حقیقت یہ ہے کہ کسی اور فکر کو دل میں نہ لائے۔ سکون جوارح بقدر ضرورت ہوگا، جب تک ممکن ہو نماز میں کوئی حرکت نماز کے علاوہ ہونے نہ دے، لیکن کسی درد کی وجہ سے بے چین ہو کر پیچ و تاب کھائے گا تو سکون برقرار نہیں رہے گا، یہاں وہ سکون کا مکلف بھی نہیں ہے۔ درد ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، تو اس کو سکون کا حکم بھی نہیں ہے، بے چینی تو ہوگی۔ بس سکون قلب کا قائم رکھنا بقدر قدرت ہوگا۔ مثلا جو شخص تشویش کے تمام اسباب سے محفوظ ہو، وہ قوت فکریہ کو قطع کرنے پر قادر ہے، اس لیے وہ اس کا مکلف ہوگا، اور جو تشویش کے اسباب میں مبتلا ہو وہ ایسے سکون قلب پر قادر نہیں، اس لیے اس کا مکلف نہیں ہے۔ اب یہ جو ادب آتا ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف ہے تو آتا ہے، دل میں سکون ہے تو۔ اب دل میں بے سکونی ہے تو خشوع وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دل میں بے سکونی کب ہوتی؟ جب بھی زندگی میں پریشان کرنے والے حالات آئیں تو بے سکونی کی کیفیت ہوتی، تو ذرا توجہ اللہ منقطع ہوتی، تو وہ ادب کی کیفیت بھی اور خشوع کی کیفیت بھی متاثر ہوتی۔ تو اب پریشانی کے حالات ہیں تو آدمی مکلف نہیں ہے۔ اور یہ بھی حکم ہے پریشانی کے حالات خود بخود پیدا نہیں کر لینا، پیدا کر لیں گے تو توجہ اللہ ٹوٹ جاتی اور یہ خشوع خضوع بھی فرق پڑتا۔ پریشانی کی حالات نہیں پیدا کرنا، مثلا محلے کے پہلوان سے جا کے رگڑ لیے، تو اس میں آ کے رگڑ لیے، اب وہ جو ہے پہلوان کا گروپ گنڈوں کا گروپ ہے، اب انہیں جو ہے دھمکی آ رہے، مارتے کرتے بول کے دھمکی آ رہے، تو اب پریشان ہونا شروع ہوتا نا، بھائی آپ ان سے کئی کو رگڑ لیے۔ یا ہے کہ اچھی خاصی ایک دکان چل رہی ہے، اچھا کنٹرول میں تھی، وہ پانچ جگہ اس کے برانچاں ڈال دی، اب کنٹرول میں نہیں آ رہی، سنبھالنے نہیں آ رہا، ملازمین دھوکے دے رہے۔ اب آپ کے پاس اچھا تربیت یافتہ ملازم ہے، آپ کا بھروسہ ہے، تو اور ایک کنٹرول کھولو آپ، لیکن خوشی میں آ کے زیادہ کھول دیے تو پریشان ہو جاتے۔ تو پریشانی کے کام جب بھی کرتے ہیں نا تو دین میں بہت نقصان ہوتا، کنٹرول سے چل رہا۔ خشوع خضوع توجہ اللہ وہ سب کب بنتی ہے؟ جب پریشانیاں نہ ہو۔ زور سے بولو بھائی، جو بھی پڑھا میں سمجھایا، بغیر سمجھایا گے تو نہیں پڑھا، بعد میں مل کے پوچھو کتاب دیکھ کے، ہاں آپ کیا بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو یاد ہے گا کیا وہ کون سے ہے بتانا پڑتا نا، تو میرے واسطے تو پورے الفاظ سمجھایا میں، سوری، بعد میں دیکھ کے، کتاب دیکھ کے پوچھے آپ۔ دل میں خیالات کا لانا اختیاری ہے خطرات کا، لیکن خطرات کا خیالات کا آنا غیر اختیاری ہے، خیالات خود بخود آتے رہتے۔ اب یہ نماز میں دل لگانے کی جو بات ہے، اپنی طرف سے سوچ رہے اس کو روک سکتا آدمی، خود بخود خیال آتا رہے تو اس کو روک نہیں سکتا، آنے کو نہیں روک سکتا. اس وجہ سے احساس ہونے کے بعد وہ خیالات میں سے پھر اللہ کے دھیان کی طرف آنا ہے، مگر وہ آنا ہی نہیں بولے تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں. کمال توجہ کے منافی وہ وساوس و خیالات ہیں جو اختیاری ہیں، توجہ میں رکاوٹ بننے والے جو ہم اختیار سے جو سوچتے ہیں وہ ہے، اس کو دفع کرنے کی فکر ہونی چاہیے. اور غیر اختیاری وساوس اور خیالات سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. خود بخود جو خیالات آ رہے جہاں آپ کو روک ہی نہیں سکتے تو اللہ کا حکم ہی نہیں، خود بخود تو آ جاتے خیال، اپنی طرف سے اس کو بڑھانا نہیں. مگر مراقبہ جب زیادہ کرتے توجہ بننے کی وجہ سے وہ خود بخود بھی نہیں آتے ہو، اور جس کے زندگی کے جتنے پریشانی کے حالات رہتے اس کو خود بخود بہت خیالات آتے، جس کی زندگی ترتیب سے گزرتی رہتی ہے اس کو خود بخود خیالات نہیں آتے. یہ بھی ہے، مراقبے کرنے سے خود بخود بھی آنا بند ہو جاتا. باقی حکم کیا ہے، خود بخود آنے کو تو روک نہیں سکتا، اس پہ پکڑ نہیں ہے. محسوس جب ہو رہا وہاں روک دینا، یہ کیا ہے، صاحب کتاب ادھر سے ادھر سے لیے نا تو ذرا بحث میں خلط ملط ہو گیا. ضرورت خشوع، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اس میں خشوع کا حکم ہے، کیا ایمان والوں کے واسطے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے سامنے خشوع کی کیفیت میں چلے جائیں، اللہ کے ذکر کے سامنے انتخشق، اور اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس قرآن کے سامنے ان کے دل بچ جائیں، ٹوٹ جائیں، اور ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جائیں کہ جن پر مدت لمبی ہو گئی نبی کے بعد تو دل ان کے سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے. یہ ترجمہ ہے قرآن میں، اچھا اس میں ہے ترجمہ. یہاں ذکر میں خشوع کی ضرورت کا بیان ہے، انتخشا قلوبہم لذکر اللہ، اور ذکر اللہ میں ساری عبادتیں آ گئی، پوری عبادتیں ذکر ہی کی شکل ہے. تو ذکر کے وقت کیوں تمہارا دل اللہ کی طرف بچ کیوں نہیں رہا اللہ کی عظمت سے، یہ کہا جا رہا. اس خشوع کے نہ ہونے پر کیسی وعید ہے، یہود و نصارہ سے تشبیہ دے کر ذکر کیا ہے کہ ایسے نہ بنو. ان کو اس سے پہلے کتاب ملی پھر بعد میں دل سخت ہو گئے، تو یہود و نصارہ کی طرح دل سخت ہو گئے کیا تمہارے، ذکر کے وقت تمہارا دل، عبادتوں کے وقت تمہارا دل جو ہے خشوع کی کیفیت میں نہیں رہ رہا. اس سے ظاہر ہوا کہ خشوع کو ترک کرنا کیسی بری چیز ہے جس کے باعث آدمی کافروں سے مشابہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ثمرہ نتیجہ بیان فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے. خشوع کی فکر نہیں کرنے سے، خشوع پیدا کرنے کی کوشش چھوڑ دینے سے ان کے دل کیا ہو گئے، سخت ہو گئے. پھر فقست قلوبہم، اب یہ قساوت قلبی دل کا سخت ہو جانا ایسی بری چیز ہے کہ قرآن مجید میں ہے فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سلسلے میں جن کے دل سخت ہو گئے ان کے لیے تباہی ہے، ویل تباہی اور ہلاکت ہے. تو اس آیت میں سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ خشوع کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرو، یہودیوں نصرانیوں کی طرح سے روکھے روکھے اعمال کرنے والے مت بن جاؤ. نماز بھی چل رہی، تلاوت بھی چل رہی ہے، ذکر بھی چل رہا، دل ٹوٹ نہیں رہا ہے، دل کے اندر عظمت الہی کا غلبہ نہیں ہے. اور یہ کہے کہ نماز ہے خشوع کے بغیر، وہ اللہ بولے کہ تو یہودیوں کی صفت ہے، یہود نصارہ ایسے ہو گئے دل سخت ہو گئے. اور پھر بولے جس کا بھی دل سخت ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا، دل نرم ہونا چاہیے، ٹوٹا ہوا رہنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان ابعد شیء من اللہ القلب القاسی، سب سے اللہ سے سب سے دور کون سی چیز ہے، اللہ سے بہت دور ہو جاتی ہے، فرمایا سخت دل جو ہوتا ہے وہ سب سے دور ہوتا ہے. بس خشوع حاصل کرنے کی تاکید کرنا جیسا کہ آیات میں ہے، اور اس کی ضد یعنی قساوت کی برائی کرنا جیسا کہ قرآن اور حدیث میں ہے، اس کے ضروری اور واجب ہونے کے لیے کھلی دلیل ہے. نماز پڑھنا بھی واجب ہے، خشوع بھی واجب ہے، بس ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ دل میں خشوع پیدا کرے. آج امت کو یہ سب چیزوں کا احساس نہیں ہے. وہ کیا سمجھ رہے تو ظاہری نماز پڑھنا فرضے سمجھ رہے, کیفیات پہ توجہ نہیں ہے کسی. خشوع والی نماز پڑھنا, خالی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے, خشوع بھی فرض ہے. اب زندگی میں خشوع نہیں ہے, اس کو واجب نہیں سمجھنے سے اس کو سیکھنے کی فکر نہیں کر رہے, رکی بھی کی نماز پڑھ لے کے سمجھ رہے ہوگی نماز. اب خشوع اگر اس کی فکر ہوتی تو پھر ذکر کی طرف آتے تھے, اہل اللہ کی طرف آتے تھے, خوشی کی محنت کو محنت سمجھتے تھے. اب ظاہری نماز کی محنت کو ہی محنت سمجھ رہے, خشوع کی محنت کو محنت نہیں سمجھ رہے, ضروری نہیں سمجھ رہے. جبکہ وہ بھی جیسے نماز پڑھنا واجب ہے, خشوع بھی واجب ہے. خشوع حاصل کرنے کے لیے حضرت تھانوی کی تجاویز, خشوع حاصل کرنے کے چار اسباب ہیں. ایک ہے اس کے آثار اختیار کیے جائیں, انہیں خشوع جب حقیقت میں خشوع ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہوتا نا ویسی حرکتیں ارادتاً اختیار کی جائیں. مثلا جب چلے گردن جھکا کر چلے, ایک دم نہیں جھکانا بہت زیادہ, تھوڑا گردن تان کے نہیں چلے, ایک دم سیدھا یوں تھوڑا گردن جھکا کے رکھے. بات چیت میں سختی نہ کرے, جیسے دل میں جس کا دل ٹوٹا ہوا رہتا ہے اللہ کی عظمت ہے وہ سختی نہیں کرتا. ابھی آپ کے دل میں تو نہیں آئی مگر آپ بات چیت پہ ایسی بات کرو اس میں سخت جملے نہیں بولنا. یہ پوری زندگی میں خوش ہونا, پوری زندگی میں خوش ہونا. نماز میں سے استدلال کرے بولے صاحب, اس میں ایک پہلو کا پوری زندگی میں خوش ہونا. بات چیت کے اندر سختی نہیں ہونا, معاملات کرتے وقت لوگوں سے سختی نہیں ہونا. ایک آدمی ہے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے سمجھو, لوگوں سے معاملہ کرتے وقت ٹائٹ گفتگو کرتا ہے, جان دو بھائی بولتے رہتا ہوں, اس کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. معاملات کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی سختی نہیں کرنا تو اس سے بھی خوشبو آئے گا. غصے میں غضب میں آپے سے باہر نہ ہو, غصہ آ رہا تو بھی آدمی ٹوٹے ہوئے دل کا آدمی غصے میں آتا کیا, آئے تو بھی ایسا بھڑکتا کیا لوگوں. بدلہ لینے کی فکر میں نہیں رہنا, جس آدمی کے دل میں رہتا اس کو چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا, وہ وقت یوں ہو جاتا ہوں نا خود بخود چھوڑوں گا نہیں بولتے, خوشو کا رہتا ہوں بدلے. جان دو بھائی بولتا ہے ایک آدمی جو گھر میں بیوی مر گئی دل ٹوٹا ہوا ہے, ان سے ان سے بدلے لینے کا سوچتا, دل ٹوٹا ہوا ہے بیوی مر گئی, جان دو اس کے بولتا بدلے ودلے نہیں لیتا. تو بدلہ لینے کی فکر میں نہیں رہنا. رفتار میں میانہ روی پیدا کرے, چال جو ہے وہ چال بھی جو ہے اکڑ کی چال تیز تیز ایسی چال, چال میں بھی درمیانی رفتار اختیار کرے. آواز بھی پست رکھے بات چیت وغیرہ میں, مگر اتنی آواز میں بولنا کہ سامنے والے کو ہماری بات پہلی مرتبہ میں ہی سمجھ میں آ جانا, یہ بھی لازم ہے. اب اتنی بولو ایسی آواز پست کر کے بولنے کی عادت ہوتی ہے, وہ سامنے والے کیا بولے بول کے پوچھنا پڑتا. دوسرے وقت بھی آدھا سمجھ میں آتا پھر آخر کا جملہ پھر غائب کر دیتا ہوں, نہیں کیا بولے بول کے, یہ سامنے والے کو تکلیف دینا. بات اتنی آواز میں کھلی کھلی کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے, اور بات صاف انداز سے بھی کرنا, گھما پھرا کے نہیں کرنا. کتنے لوگوں کی بات ایسی رہتی ہے زوم آنا رہتی ہے, اوپر جو بول رہے وہ نہیں رہتا ہوں اور کچھ بولنا چاہتے, پھر پوچھے تو پھر تھوڑا کھولتے, دو دو تین آپ کیا بولنا چاہ رہے پوچھنا پڑتا. تو نہ تو بات گھما پھرا کے بولنا, نہ تو بہت کم آواز میں بولنا, صاف صاف بول دو, اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں. وہ طبیعت کا بھی اس میں اندازہ ہوتا ہے, کون سا آدمی کھلا ہوا ہے, کون سا آدمی کی طبیعت کھلی بھی نہیں ہے, کنفیوز قسم کا کون ہے, اور ڈبل گیم کھیلوانے والا کون ہے, اندر باہر کون ہے, اس کا اندازہ ہوتا ہے اس سے طبیعت کا. سادی طبیعت رہنا, جو بات ہے پوری بولو بھائی, صاف بولو, گھما پھرا کے کائی کو بولو. علامہ اقبال بولتے مومن کی بات میں سادہ و آزاد، معانی میں دقیق، سادہ رہتی بات لیکن معنی بہت گہرے رہتے، سادے جملے رہتے مگر بہت گہری بات رہتی. بعض لوگ اتنا گھما پھرا کے بولتے اندر حقیقت میں کچھ نہیں رہتا، گہری نہیں رہتی بات مگر بہت ہی اس کو یہ کرتے. تو پہلا کیا بول رہے، ترکیب جو خشوع والے میں جو آثار رہتے ویسے آثار، اپن ابھی خشوع نہیں ہے تو بھی وہ آثار کو ظاہر ادب سے گفتگو پس کر رہے، سو آثار کو اختیار کرنا. دوسری ترکیب یہ ہے کہ اہل خشوع کی صحبت اختیار کی جائے، جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جن کے اندر توازو ہے، ان کے ساری ہے اللہ کی عظمت ہے، ان کی صحبت اختیار کی جائے. صحبت اہل خشوع لکھنا شارٹ میں. نمبر تین، اللہ کا خوف دل میں بٹھایا جائے، خوف خدا دل میں بٹھانا، یعنی اللہ تعالی کی عظمت، طاقت، دوزخ وغیرہ سوچنے سے خوف خدا پیدا ہوگا، تو خوف خدا دل میں بٹھایا جائے. نمبر چار، باطن کی درستی کے لیے، اندر کا جو انسان ہے اندر کی درستی کے لیے کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر اس کے ارشاد کے مطابق عمل کیا جائے. اپنی منمانی چلنے کے بجائے آدمی طریقہ ہی اختیار کر لے، کوئی متقی پرہیزگار دین کی سمجھ رکھنے والے جو بزرگ ہیں، صاحب نسبت ہونا مفید ہے، ضروری ہے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزارے، ٹچ میں رہتے ہوئے تو خوشبو آئے گا. جو لوگ اللہ والوں سے، علماء سے بہت قریب رہ کے زندگی نہیں گزاریں گے، کٹ کے، خود بخود ان میں تکبر آئے گا، روکھاپن آئے گا ان کے اندر. صحبت میں رہنا، جڑ کے زندگی گزارنا. پھر تھانوی فرماتے ہیں، یہ تصور رکھیں کہ میں خدا کے سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے خشوع جلد پیدا ہوگا. ایک تو اللہ کتنے بڑے ہیں وہ معلوم رکھے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں بول کے بار بار سوچتے رہے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرمایا ہے، کہ خلاصہ بحث کا ارشاد فرمایا کہ خشوع کی حقیقت سکون قلب ہے، یعنی حرکت فکریہ کا انقطاع، ادھر ادھر دماغ ڈسٹرب نہیں ہے، ایک طرف ہے لگا ہوا، وہ سکون قلب. اس کے حاصل کرنے کے لیے مختلف مزاجوں کے اعتبار سے مختلف ہیں. اگر یہ سکون قلب کسی کو اس طرح حاصل ہو کہ یہ تصور کرے کہ بیت اللہ میرے سامنے ہے، تو اس کے لیے یہی بہتر ہے، وہ توجہ جمانے کے واسطے مختلف ترکیبیں بتا دے. بعد میں کچھ دن تک جب دیکھو بیت اللہ سامنے ہے بول کے محسوس، کیونکہ بیت اللہ سے لگاؤ رہتا آدمی کو، اللہ کا گھر ہے، تو بیت اللہ کا تصور زیادہ کرنے سے دل جمتا ایک جگہ، پریشان خیالی ختم ہوتی. تو بیت ایسی مختلف ہے چیزیں. ایک جو ہے دیہاتی تھا، کسان تھا، کسانوں کے پاس کیا رہتے، بھینسا رہتے، اور بھینسوں کا دودھ نکال کے بیچنا کرنا وغیرہ اس کا بہت دلچسپی رہتی. تو وہ آیا ایک بزرگ کے پاس، اب اس کو کیسا نیک کیسا بنانا ہے اس کو، توجہ اللہ بنائے تو آدمی نیک بنتا. اس کو پوچھے تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے بول کے پوچھے، تو دیہاتی تھا، مجھے بھینس پسند ہے بولا، دیہات تھا، کسان تھا، بھینس پسند ہے. تو بولے اب تو رات دن تصور کر میں بھینس ہوں بول کے تصور، اس کے دل میں بھینس کی محبت تھی نا، تو اب اس کے لیے وہ چیز کا تصور آسان ہے. تو ایک زمانے تک اس کو خانخواہ میں آیا انہیں تربیت کے واسطے، تو میں بھینس ہوں بول کے سوچتے پھر ہوئے. اب تھوڑے دن کے بعد کہے اب کمرے سے نکل رہا نہیں، بولے کیوں نہیں نکل رہے، وہ تو نہیں میرے سنگا دروازے میں اٹک رہے بولے بڑے بڑے سنگا. اتنا اس کا تصور بن گیا اس کا واقعی میں بھینس ہوں بول کے، اب کمرے میں سے نکلنے کو اس کو میرے سنگا اٹک رہے ہو رہا. تو ہاں اب اچھا بھینس کا تصور پکا ہو گیا اس کا، اب میں تیری بھینس کو ذبح کر کے اللہ کی طرف جوڑ دیتا ہوں، جو ایک سینٹرلائز ہو گیا تو اب اس کو اللہ کی طرف رخ مڑنا اثر رہتا ہے اللہ کا. تو یہ حرکتیں ادھر ادھر تشویش ہے اتنا دماغوں میں, جس کو ایک جگہ کرنے کے واسطے مختلف قسم کے مراقبے کراتے. تو بیت اللہ کا بھی دھیان کرے آدمی, تو چونکہ بیت اللہ سے ہر مسلمان کو محبت رہتی, اس سے بھی پریشان خیالی ختم ہو کے سینٹرلائز ہوتا دماغ. تو خشوع کے واسطے وہ توجہ جمانے کے لیے بول رہے ہیں. کسی کے لیے یہ سہل ہو کہ الفاظ جو زبان سے ادا ہو رہے ہیں ان پر دھیان لگائے تو وہی مناسب ہے. نماز کے اندر یہ مختلف جگہ سے مضامین لے کے جوڑنے سے تسلسل نہیں ہے اس میں, وہ کسی اور لائن کی بحث کا پیراگراف لا کے یہاں فٹ کر رہے, تو ہر چیز سیٹ نہیں ہو رہی اس میں. اس واسطے اب یہ کہا ہے الفاظ پہ توجہ دینا, وہ تو اب یہ نماز کا خشوع بتا رہے انہوں کہ نماز میں کسی کو الفاظ پہ دھیان دے تو وہی مناسب. یعنی اس وقت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنے کے بجائے ایک ایک لفظ کو سوچ کے پڑھنا, الحمدو پڑھتے وقت سوچنا میں اس وقت الحمدو پڑھ رہا ہوں. اب جس کو ترجمہ یاد ہے وہ ترجمے کے ذریعے سے ذہن جما سکتا, اب عام آدمی ترجمہ یاد نہیں کر سکا, تو کم سے کم جو لفظ بول رہا ہے بے خیالی بھی بولنے کے بجائے ایک ایک لفظ پہ دھیان بولنا دینا. اب الحمدو بول رہا ہوں, اب للہ بول رہا ہوں, رب العالمین, وہ ایک ایک لفظ کو پکڑ کے اس پہ دھیان جمانا. اور جس کو ذات حق کی طرف توجہ میسر ہو جائے وہ سب سے افضل ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں کا دھیان بنانا کسی کے لیے آسان ہے تو ہوگا. فرمایا کہ ایک ضروری بات جو تجربے سے حاصل ہوئی ہے یہ ہے کہ خشوع میں زیادہ غلو نہ کرے, یہ نماز کا خشوع رہا ہے. ورنہ ایک دو رکن کے بعد طبیعت تھک جاتی ہے. نماز کی بات آ گئی, بہت زیادہ جمانا جمانے کے چکر میں قیام میں تو رہیں گا رکو میں رہیں گا اس پر طبیعت تھک جائیں گے. پکڑ کے مت کرو, بس کوشش کرو. پھر خیالات منتشر ہونے لگتے ہیں, اور خیالات جو ہے ایک جا کرنے کے واسطے آپ ایک ایک چیز پہ توجہ دے رہے ہیں مگر تھوڑی دیر میں تھک جائیں گے. اصل وہی ہے مراقبے زیادہ کرنے کے بعد پھر اندر سے جب توجہ بنتی تو پھر یہ سب دوسری ترکیبوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. اب اندر سے توجہ بگڑی ہوئی ہے, اب نماز کو پکڑ پکڑ کے توجہ لگائے تو تھک جائے گا. توجہ بنانے کے واسطے پہلے اللہ کی عظمت محبت ذکر کی کثرت سے بننا ہو تو نماز میں بھی اس سے اور بڑا اضافہ ہوتا. اللہ اللہ کہہ رہا نہیں, اس کو ہٹانا, اللہ اللہ کی طرف خیال آئے تو بھی ہٹانا. اس لیے کہ نماز میں ہم جو پڑھ رہے وہ مقصود ہے, اس وقت جو پڑھ رہے ادھر دھیان رہنا, رکو ہے تو رکو کی طرف دھیان رہنا, اس وقت لفظ اللہ اللہ کی طرف دھیان نہیں رہنا. لفظ اللہ کے بغیر دھیان رہ سکتا, اللہ دیکھ رہے ہیں بول, لیکن لفظ اللہ بولیں گے آپ تو جو نماز میں جو ذکر کے الفاظ ہے اس کو چھوڑ کے آپ ایک دوسرا لفظ پکڑ رہے ہیں. نماز میں توجہ بنانا ہے تو اس کے الفاظ کے ذریعے سے ہی بنانا, اس کے معنی کے ذریعے سے ادھر توجہ بنانا, اور پھر اللہ دیکھ رہے ہیں کا دھیان لاتے رہنا. اللہ اللہ نہیں سوچنا, جب خالی رہتے نا تو یہ تصور لاتے رہنا امام صاحب ہماری طرف سے اللہ سے بات کر رہے ہیں, میں ادب سے سن رہا ہوں کلام, امام صاحب بات کر رہے ہماری طرف سے, میں اللہ میں ادب سے ساتھ دے رہا ہوں سن رہا ہوں, اور اللہ دیکھ رہے, اللہ دیکھ رہے کا دھیان لا کے ادھر ادھر بھٹکنے سے بچنا. اس وقت اللہ دیکھ رہے میں باادب کھڑا ہوا ہوں, امام صاحب ہماری طرف سے بات کر رہے اور میں بھی ان کا تائید میں ہوں. اللہ دیکھ رہے کا دھیان لاتے رہنا اور میں ادب ظاہر کر رہا ہوں, اللہ ادھر سے دیکھ رہے اور میں ادب ظاہر کر رہا ہوں جواب میں, تو توجہ بنے گی. غیر اختیاری طور پر دوسرے خیالات بھی اگر آتے ہیں تو وہ خشوع کے منافی نہیں, بشرطے کہ ان خیالات کی طرف التفات اور توجہ قلب کی نہ ہو. خود بخود خیالات آ رہے ہیں تو وہ خشوع کے خلاف نہیں ہیں، بشرطے کہ دل ادھر متوجہ نہ ہو جائے، بس خیال ایسا آ کے سب گزر جاتے رہتے. جیسے اپن سڑک پہ جاتے نا تو ادھر ادھر گاڑیاں آتے جاتے رہتے، وہ گاڑیاں پہ ہماری نظر پڑتے رہتی ادھر سے گاڑی آ رہی، مگر اس سے ہماری ڈرائیونگ میں فرق نہیں پڑتا، گاڑی برابر چلاتے رہتے، گاڑی روک کے اپن اتر نہیں جا رہے، ٹریفک کو دیکھ رہے ہیں، گاڑی پہ گاڑی چل رہی، ساتھ میں ادھر ادھر کے تھوڑے سین بھی گزر رہے، تو گاڑی چلا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو نماز بھی پڑھ رہے، ذکر بھی پڑھ رہے، تو اصل ہماری توجہ ذکر کی طرف ہے، بس خیالات یوں آ کے چلے جاتے رہتے. تو جب تک آ کے چلے جا رہے ہیں اس سے نقصان نہیں ہوتا، وہ خیالات کی طرف دل متوجہ ہو گیا پوری طرح، ٹریفک گزر رہی، سین گزر رہا، کچھ نہیں، آپ گاڑی روک کے دیکھنا شروع کیا کہاں لڑائی ہو رہی ہے بول کے، تو رک گیا آپ کا سفر. تو آتے جاتے خیالات کی طرف دل متوجہ ہو گیا تو انقطاع ہوگا، لیکن خیالات آ کے گزر جا رہے تو نقصان نہیں ہوتا، اس کی طرف توجہ نہیں دے. اس کی ایک محسوس مثال میں اس طرح سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص ایک خاص نقطے کو دیکھنا چاہتا ہے تو طبعی طور پر اس کا ماحول پر بھی نظر پڑتا ہے، مگر چونکہ توجہ قلب کی اس طرف نہیں ہوتی، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ وہ اس نقطے کو دیکھ رہا ہے. اب اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ مجھے دیکھ رہے، مگر سائڈ میں یہ بورڈ بھی نظر آتا رہتا ہے، نظر پڑتا رہتا، مگر توجہ آپ کی میری طرف رہتی، سائڈ میں وہ دکھتے رہتا، تو آپ اس کو دیکھ رہے بول کے نہیں بولیں گے، حالانکہ ادھر بھی نظر پڑ رہی ہے، مجھے دیکھ رہے. ویسے نماز میں ہم جو پڑھ رہے ہیں ادھر دھیان رہتے وقت بھی بعض وقت سائڈ میں خیالات آتے جاتے رہتے، ادھر ہم متوجہ نہیں ہوئے تو نقصان نہیں ہوتا وہ، اور نماز توڑنے والے میں شمار نہیں، اللہ سے کٹنے والے میں شمار نہیں. مراقبے میں بھی ایسا ہوتا، شروع شروع میں جن لوگوں کا مراقبہ پختہ نہیں ہوا، اللہ اللہ بول کے کرتے رہتے مگر خیالات آ کے ساتھ گزر جاتے رہتے، تو اس سے مراقبے میں فرق نہیں پڑتا، مراقبہ چل رہا آپ کا، فائدہ ہوں گا آپ کو، آپ کی کیفیت بنے گی. البتہ کچھ دن کے بعد بعض وقت استغراق کی کیفیت آ جاتی ہے، کچھ بھی یاد ہی نہیں رہتا زیادہ کرنے کے بعد، پھر اس کے خیالات وغیرہ کچھ بھی نہیں آتے، کہاں غائب ہو گئی پتہ ہی نہیں چلتا. کم سے کم 45 منٹ ہمارے پاس، کم سے کم 45 منٹ، اس سے کم کر رہے تو ابھی مشق کر رہے بولے سا، ڈوز نہیں مل رہا، ایک بیٹھک 45 منٹ سے چھوٹی نہیں رہنا، کم سے کم ڈوز ہے وہ. کھانا کھانا کس کو بولتے بھائی، ایک چار پانچ دن والے تو کھانا، ایک چمچہ کھا لے کھانا کھا لیا بول کے بول سکتے گا، ایک چمچ کھانے کو کھانا نہیں بولتے نا، کم سے کم کچھ تو بھی دو روٹی تو کھائے آدمی تو اس کو کھانا بولتے. تو 45 منٹ کم سے کم ایک بیٹھک ہو رہی تو وہ دو روٹی کھائے ویسا، اس کو کھانا بولتے، اس کو مراقبہ بولتے. نہیں ایک بیٹھک ہر سبق کے لیے نہیں، ایک 45 منٹ سے دو تین سبق بھی کر سکتا، جتنے سبق ہے اس کے اتنا کرنا پڑے گا، جتنا وقت ہے اتنا ہی دے گا، اسی میں پورے سبق کر لینا، اور پون گھنٹے سے کم نہ ہو سب ملا کے بھی. جن کے اسباق زیادہ ہوتے ذرا زیادہ ہی ٹائم دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ پورے سبقوں کو پانی ڈالنا بولے تو وقت چاہیے. اچھا بھائی، مگر چونکہ توجہ قلب کی اس کی طرف نہیں ہوتی، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ وہ اس نقطے کو دیکھ رہا ہے. اسی طرح جب توجہ قلب کی بالقصد ایک چیز کی طرف ہوگی تو بالتبع دوسری چیزیں بھی سامنے رہیں گی، لیکن محض ان کا سامنے ہونا اس توجہ میں مخل نہیں، بشرطے کہ بالقصد ان چیزوں کی طرف مشغول نہ ہو. یہ سب سلسلے چشتیا کی بات ہے، سلسلے چشتیا میں چونکہ یہ ظاہری زبان کا ذکر رہتا نا، توجہ جلدی نہیں بنتی، سلسلے چشتیا میں لاکھوں کا ذکر رہتا، اصل روزانہ 70,000 مرتبہ اس میں ذات کرنا رہتا، اس کا اصل جو طریقہ، تب جا کے وہ جو کیفیت ہے جب بنتی. چونکہ اب سلسلے چشتیا میں لوگ باعث ہوتے اتنا کرتے نہیں محنت، اس وجہ سے یہ سب شیخ کو لکھتے رہتے، خیالات نہیں جم رہے یہ وہ سب کو لکھتے رہتے. نقبندی سلسلے میں آپ جو ہے مراقبہ پابندی سے شروع کرو تو 70,000 کو تو پورا دن لگتا نا، آپ 2 گھنٹہ مراقبہ روز کرو، آپ کی توجہ جم جائے، یہ خیالات نہیں آتے تھے. یہ جو ہے جو جتنے سوالات آئے تو تسلی دے رہے، خیال آتا ہے تو مت گھبراؤ بولے، مگر نقشبندی والے کیوں آ رہے خیالات بولتے، نقشبندی بزرگ کیوں آ رہے بول رہے، اس لیے کہ مراقبہ کرنے والے کو نہیں آنا چاہیے. چشتی سلسلے میں وہ جم کے ذکر کرے تو عشق الہی کی غلبہ ہو جاتا ہے, اس لائن سے آدمی اللہ کی طرف بڑھتا. یہ سکون توجہ سے نہیں بڑھتا, وہ شور جنون سے بڑھتا. اس میں اس کا طریقہ الگ ہے. نقشبندیہ میں جلدی دھیان بنتا. ہاں راقبے کے وقت گھبراہٹ بے چینی کیا ہوتی ہے؟ بالکل نئے آدمی کو ہوتی, جو نیا نیا شروع کیا ابھی زیادہ نہیں کر رہا. تو کیونکہ ہمارے دل کو, ہمارے دماغ کو بہت زیادہ سوچنے کی عادت ہے, کبھی بھی سوچتے رہتا ہوں, کچھ تو بھی سوچتا. سوچنے کی مشین بنا اللہ تعالیٰ. جیسے ہائی وے پہ ٹریفک چلتے رہتی, ہائی وے ہے اس پہ ٹریفک نہ ہو, ہو سکتا کیا؟ تو ہمارا دماغ کا کام ہی سوچنا ہے. تو کبھی اس کی اس کی دنیا کی کچھ تو بھی سوچتے رہتا دماغ, سوچنے کی عادت ہے اس کو. جب ہم مراقبے میں اس کو بولتے کچھ نہیں سوچنا, خالی اللہ اللہ سوچنا, بولے تو بے چین ہونا شروع ہوتا ہوں. ارے کچھ بھی نہیں سوچنا. بولے ایک بچہ ہے جس کو رینگنے کی عادت ہے, مطلب بچہ رینگنے کی جب عمر رہتی نا, جب دیکھو رینگتے رہتا, گود لیے تو گود میں سے اتر جاتے رہتا. اور رینگتے تھے بچوں, گود میں لے کے پکڑ کے بیٹھا تو بے چین ہوتا. تو ہمارا دماغ کو کام ہی اس کا سوچنے کی عادت ہے. جب ہم اس کو سوچ کو بریک کر کے صرف اللہ اللہ سوچنا, کچھ بھی نہیں سوچنا بولے تو وہ جو وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ بھائی بہت وغیرہ بول رہے, بے چینی بے چینی ہوتی. تو اس کو کیا کرنا, سمجھانا کہ دیکھو بابا ذرا چک کے بیٹھو, اللہ اللہ کرو, گناہ چھوٹ جائیں گے, صفات آئیں گی, سکون آئے گا, بہت فائدے اس کے. اچھا فین کے نیچے بیٹھ کے ہے نا, پریشان کیوں ہو رہے؟ نفس کو سمجھانا یہ بہت بڑی دولت ہے, تھوڑی ذرا دم دم دبا کے بیٹھے تو بہت ملنے والا ہے, بول کے اس کو سمجھانا. سمجھا کے شروع میں زبردستی بیٹھنا, بے چینی ہوتی رہتی بیٹھنا. وہی پون گھنٹہ آپ بیٹھیں گے نا, بے چینی بھی ہو رہی ہے, آپ پون گھنٹہ ایک گھنٹہ بیٹھ رہے تو تھوڑی دیر میں وہ بے چینی چلی جاتی. آپ دو دو سال سے بیٹھ کر کے دس منٹ ہی بیٹھ رہے, دس پندرہ منٹ ہی بیٹھ کے مراقبہ ختم کر دے رہے, تو آپ زندگی بھر بھی ایسا کرے تو آپ کی بے چینی جاتی نہیں, آپ کا مراقبہ اصل میں اسٹارٹ ہوتا ہی نہیں ہو, دروازے میں چاہے ابھی کھلا ہی نہیں دروازہ. زیادہ دیر جو کرتے ہیں نا مراقبہ, ان کی بے چینی ختم ہوتی. تھوڑی دیر جو کرتے آپ زندگی بھر کرو, آپ مراقبے میں ابھی گھسے ہی نہیں اندر. زیادہ دیر بیٹھیں گے جب جو ہے توجہ اللہ جب بنتی, جب اس کے مزے آنا شروع ہوتے, جب اور آگے بڑھتے رہتا آدمی, تب آسان ہو جاتا. تو شروع میں زبردستی بٹھانا پڑتا, دل نہیں لگ رہا تو سمجھا کے اللہ اللہ, انہیں بھاگتے رہتا, اپن کرتے رہنا کرتے رہنا. زیادہ دیر کرنے والوں کو جلدی کنٹرول میں آئے گا, تھوڑی دیر کر کے اڑ جانے والوں کو کبھی کنٹرول میں نہیں آئے گا. ہمارے پیر صاحب اس کی مثال ایسا دیتے, وہ ایک ایریا ہے وہاں آپ بورنگ کر رہے, وہ ایریا میں 100 فٹ کے بعد ہی پانی ہے. اب آپ کیا کر رہے بولے تو 60 فٹ کرتے, ارے یہاں پانی نہیں ہے بول کے اٹھا لے رہے. پھر اور ایک جگہ کر رہے, وہاں بھی 50-60 فٹ کا گڑا کر رہے, اٹھا لے رہے. اب ایسے وہاں 1000 بھی بور کرو آپ 60 فٹ کے 70 فٹ کے, آپ کو پانی ملے گا ہی نہیں. اس لیے کہ 100 فٹ کے بعد ہے, آپ وہ پہلے والے گڑے میں 60 پہ رکنے کے بجائے 100 کو کراس کرو آپ, تو پانی ملنا شروع ہوتا. تو مراقبہ آپ کا 45 منٹ بیٹھنے کے بعد توجہ بننے والی ہے. آپ کئی مہینے سے کر رہے ہیں مگر 45 منٹ کر رہے ہی نہیں, تو بورنگ اندر ہی نہیں جا رہا نا. ایسے جتنے بھی سوراخ کرو بے چینی میں زندگی گزر جائے گی. تو جو لوگ بیٹھک لمبی کرتے نا, ایک ایک گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں, دل نہیں بھی لگ رہا ہے تو ایک ایک گھنٹہ دھیرے دھیرے گھنٹہ دو دو گھنٹہ بیٹھ رہے نا, تھوڑے دن میں پانی لگ جاتا اندر کا. پانی ملنا شروع ہوئے تو پھر مزے آنا شروع ہو جاتا, دل لگنا شروع ہو جاتا. افضل وقت کو صبر, افضل تو تہجد کا وقت ہے, لیکن تہجد میں تہجد پڑھنا پھر مراقبہ کرنا, تو اس کے بعد فجر کے بعد کا وقت افضل ہے. مگر ویسا افضل نہیں دیکھنا, ہر آدمی کا جو اپنی مصروفیات کا سسٹم ہے, کسی کو صبح ہوتے ہی کام پہ جانا رہتا, کسی کو جو ہے 10-11 بجے کے بعد جانا رہتا. اپنے کاموں کی جو ترتیب سے ہم یہ دیکھنا کہ کون سا وقت میرا ایسا ہے جب ٹینشن نہیں رہتا, سکون رہتا, کاموں کا غلبہ نہیں رہتا, ویسا وقت آدمی مقرر کر لینا. کسی کو وقت جو ہے 10 بجے کے بعد رہ سکتا، کسی کو وقت فجر کے بعد رہ سکتا. تو اپنا جو سیٹ اپ ہے اس کے اعتبار سے جو وقت ایسا ہے جب ہم سکون میں رہتے، جب کاموں کا غلبہ نہیں رہتا، اور جب ہم بہت تھکے ہوئے نہیں رہتے. تھکی بھی حالت میں دن بھر خوب کام کر کے عشاء کے بعد مراقبہ کریں گے تو جلدی نیند آ جاتی، تھکا ہوا بدن ہے. مراقبہ کرنے کے لیے بہت روحانی دماغ میں پاور کی ضرورت رہتی، خیالات کو بھگانے کے لیے پاور کی ضرورت رہتی. اس لیے تھکی ہوئی حالت میں کریں گے تو زیادہ وسوسے آئیں گے. تھکی ہوئی حالت میں نہیں کرنا، فریش حالت، سو کے اٹھے ہوئے ہیں، دوپہر کا خیلولہ کر کے اٹھے ہوئے ہیں، یا صبح میں فجر کے بعد ہے، عشاء کے بعد بھی کر رہے ہیں، مگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے سیٹ اپ کچھ ایسا ہے. آپ عشاء کے بعد ہی تو آپ بہت فریش رہتے. بعض لوگ، بعض لوگوں کا ہے ایسا، تو ان کو عشاء کے بعد بھی کر سکتے. تو جس کے اپنے حالات کے اعتبار سے جو وقت تازگی کا ہوتا ہے جب کرنا. تو کوشش یہ کرنا کہ جس وقت پہ میں کر رہا ہوں اسی وقت پہ، 10 بجے کر رہے تو ہمیشہ 10 بجے کرنا. اب کسی دن بہت مجبوری ہو گئی، ایمرجنسی کام آ گیا تو، مگر ایسا نہیں تو یہ ذرا کچھ کام آیا ہم چھوڑتے چلے جاتے تو تھوڑے دن میں ذکر چھوٹ جاتا. کام والوں کو پہلے بولنا، بھائی یہ میرا پہلے سے کام طے ہے، یا پھر کہاں سے آتا کام؟ جب معلوم ہے آپ کے گھر والوں کو کہ یہ ان کا ذکر کا ٹائم ہے تو آپ کے گھر والے اہلیہ بولتے ہی نہیں کام. آپ کے دوستوں کو معلوم ہے کہ بھائی ان کا ذکر کا ٹائم ہے تو ان کو ٹائم پہ فون ہی نہیں کرتے. تو ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، وہ تو لوگ بھی ڈسٹرب نہیں کرتے ویسا بنانا. اس کے باوجود اگر ایمرجنسی کچھ ہو گیا تو آگے پیچھے کر سکتے، اگر آسانی سے وقت کو معمولی معمولی بہانوں سے آگے پیچھے نہیں کرتے. کتنا ٹائم ہوگا میرے خیال سے؟ اچھا ٹائم، سبق تو چھوٹا ہوا مگر ہو گیا ٹائم. ہاں یہ سب چیزیں یاد رکھ کے نوٹس لکھ کے عمل کیجئے، کہاں سے کہاں پہنچتے. خالی سنتے رہے تو کیا، بہت بہترین ترکیبیں آپ کے سامنے آ رہی، مگر کتنی بھی اچھی ترکیب عمل کرے تو فائدہ ہے نا، عمل نہیں کرے تو کچھ بھی فائدہ ہے. نسخہ جیب میں رکھ لے کے پھر رہے، دوا کھا رہی نہیں بیماری جاتی. لوگ سب ارادہ کرو، یہ مقامات سلوک ہم پورا پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اب یہ پوری کیفیات مجھے اپنے اندر بنانا ہے. بنیادی طور پہ اس کے واسطے ذکر ہونا پڑتا، اچھا مراقبہ ذکر، تو یہ ساری چیزوں کو پانی ملتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر مقام کی تشریح ذہن میں رکھ کے اس کو پیدا کرنے کی تدبیریں وہ اختیار کریں گے تو وہ صفات بنتی. یہ پوری صفات بنے تو ہی آپ جو ہے صحیح معنی میں اللہ سے تعلق بنتا، ورنہ ہم کو دھوکا رہتا. میں دیندار ہوں، وہ کتے کے اندر گڑے پڑ کے رہتے. یہ پوری صفات بنانا پڑتا، تبھی شیطان نفس سے بچ سکتے. تو ایک ایک صفت کو آپ لکھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت کیجئے. مشکل کچھ بھی نہیں ہے دل میں، اور انشاءاللہ زندگی میں بڑی برکت ہوں گی. یہ سب صفات ہوں گی تو زندگی کا مزہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. متوجہ اللہ رہے کہ اچھا دل کی کیفیات کے ساتھ عبادات کرنے کی کوشش کیجیے. خالی نمازاں پڑھتے جا رہے، خالی پڑھتے جا رہے، پڑھتے جا رہے، پڑھتے جا رہے، پڑھتے جا رہے، ایسا نہیں. تھوڑی تھوڑی دیر کو جو ہے میرے اللہ کو میں سنا رہا ہوں کا دھیان لائیے. پڑھ 10-10 پارے پڑھ کے کیا فائدہ؟ گر 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 پڑھتے جا رہے. تو کیفیت کا بھی تھوڑا پڑھیے. اچھا کیفیت سے آپ صبح سے شام تک ایسا اللہ اللہ تعالی سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں بول کے آپ کیفیت سے قرآن بہت دیر تک نہیں پڑھ سکتے آپ. تو تھوڑی دیر تک کیفیت سے پڑھیے، تھوڑی دیر تک ذرا فری انداز میں پڑھیے، مگر تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک کیفیت کی مش، اللہ سن رہے ہیں بول کے آواز میٹھی کر دیجئے. جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں کچھ دھیان جما کے اللہ دیکھ رہے ہیں بول کے کیجیے، کچھ ذرا ڈھیلے انداز میں بھی کیجیے. اس لیے کہ ایک دم 24 گھنٹے 12 گھنٹے اسے نہیں کر سکتے، مگر بار بار توجہ بنا کے کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا اعتکاف قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.